هو الرابع من جملة ما يعلل له تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه ليثبت فيه، أي الحكم فيما لا نص فيه بغالب الرأي دون القطع واليقين. فالتعدية حكم لازم عندنا لا يصح القياس بدونه، والتعليل يساويه في الوجود، جائز عند الشافعي رحمه الله لأنه يجوز التعليل بالعلة القاصرة كالتعليل بالثمنية. بھئی بحث چل رہی تھی کہ تعلیل کن چیزوں کے لیے کی جاتی ہے. مصنف رحمہ اللہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ تعلیل چار چیزوں کے لیے کی جاتی ہے. کبھی تعلیل کی جاتی ہے علت کو یا علت کے وصف کو ثابت کرنے کے لیے، کبھی تعلیل کی جاتی ہے شرط کو یا شرط کے وصف کو ثابت کرنے کے لیے، اور کبھی تعلیل کی جاتی ہے حکم کو یا حکم کے وصف کو ثابت کرنے کے لیے. اور بتلایا تھا ہمارے نزدیک یہ تینوں درست نہیں، علت کو یا علت کے وصف کو ثابت کرنے کے لیے، شرط کو یا شرط کے وصف کو ثابت کرنے کے لیے، اسی طرح حکم کو یا حکم کے وصف کو ثابت کرنے کے لیے تعلیل صحیح نہیں. جبکہ اب وہ چوتھی قسم ذکر کرنے لگے ہیں جس کے لیے تعلیل کی جاتی ہے اور وہ ہمارے نزدیک صحیح ہے. بتلائیں گے آپ کو چوتھی چیز جس کے لیے تعلیل کی جاتی ہے وہ تعدیہ ہے، یعنی حکم کو متعدی کرنا اصل سے فرع کی طرف. اس مقصد کے لیے تعلیل کی جائے یہ ہمارے نزدیک صحیح ہے. کسی حکم کی علت بیان کی جائے کس مقصد کے لیے؟ تاکہ اسی حکم کو ثابت کیا جائے کس کے اندر؟ فرع کے اندر. اس کے لیے تو تعلیل صحیح ہے، باقی چیزوں کے لیے تعلیل صحیح نہیں ہے. تو کہتے ہیں والرابع من جملۃ ما یعلل له، اور چوتھی چیز ان مجموعہ چیزوں میں سے جن کے لیے تعلیل کی جاتی ہے، تعدیۃ حکم النص الی ما لا نص فیہ، وہ نص کے حکم کو متعدی کرنے کے، الا ما اس چیز کی طرف، لا نص فیہ جس میں نص نہ ہو. جیسے شراب جو ہے اس کی حرمت تو علم ہے لیکن بھنگ کی حرمت کا علم نہیں تھا، اس میں نص نہیں تھی. تو پھر شراب میں ہم نے علت دیکھی تو وہ نشہ معلوم ہوا کہ نشہ ہے حرام ہونے کی علت. یہی علت ہمیں بھنگ کے اندر بھی ملی تو ہم نے اس پر بھی یہی حکم لگا دیا. یہ ہے تعدیہ بھائی. تو کہتے ہیں چوتھی چیز جو ہے تعدیہ تو حکم النص الی ما لا نص فیہ، وہ نص کے حکم کو متعدی کرنا ہے اس چیز کی طرف، لا نص فیہ جس میں نص نہ آئی ہو. جیسے بھنگ کے اندر نص نہیں ہے بھائی، تو یہ کیوں متعدی کیا جاتا ہے نص کے حکم کو الی ما لا نص فیہ کی طرف؟ کہتے ہیں لیثبت فیہ، تاکہ اس ما لا نص جو ہے ما لا نص فیہ اس کے اندر بھی کیا کیا جائے، حکم کو ثابت کیا جائے. ای الحکم، یہ ضمیر کا مرجع بتلایا، لیثبت کے اندر ضمیر جو نائب الفاعل ہے وہ کس کی طرف راجع ہے؟ حکم کو، تاکہ ثابت کیا جائے حکم کو. فی ما لا نص فیہ اس چیز کے اندر جس میں نص نہیں ہے، بغالب الرائی کس کے ساتھ؟ غالب رائے کے ساتھ، غالب گمان کے ساتھ، دون القطع والیقین، قطعی اور یقین کے طریقے پر نہیں بھائی. کیونکہ یہ قیاس جو ہے وہ ظن کا فائدہ دیتا ہے، یقین کا فائدہ نہیں دیتا بھائی. جبکہ اس سے پہلے والی تین دلیلیں قرآن، حدیث اور اجماع وہ یقینی قطعی دلیلیں ہیں بھائی، وہ یقین کا فائدہ دیتی ہیں. فتعدیہ تو حکم لازم عندنا، پس تعدیہ جو ہے وہ حکم لازم ہے ہمارے نزدیک. پس تعدیہ ہمارے نزدیک ایسا حکم ہے جو لازم ہے، یعنی تعلیل کے ساتھ لازم ہے. جب بھی تعلیل کرو گے تعدیہ ضرور ہونا چاہیے اس کے ساتھ، تعدیہ نہ ہو تو تعلیل ہمارے نزدیک صحیح ہی نہیں ہے بھائی. تعدیل کا مقصد ہی کیا ہے تعدی حکم کو متعدی کرنا ہے بھائی. تو فتعدیہ تو حکم لازم عندنا، پس تعدیہ ایسا حکم ہے جو لازم ہے ہمارے نزدیک. کس چیز کے ساتھ لازم ہے؟ تعلیل کے ساتھ لازم ہے تعدیہ بھائی. لا يصح القياس بدونه، صحیح نہیں ہے قیاس اس کے بغیر، یعنی تعدیہ کے بغیر قیاس صحیح نہیں. والتعليل يساويه في الوجود، اور تعلیل یہ قیاس کے برابر ہے وجود میں ہمارے نزدیک. جہاں تعلیل ہوگی وہاں تعدیہ ہوگا، اور جہاں تعدیہ ہوگا وہاں تعلیل ہوگی بھائی. تو یوں کہیے ہمارے نزدیک تعلیل اور قیاس ایک ہی چیز ہیں بھائی. تعلیل اور قیاس، علت وہیں نکالیں گے جہاں حکم کو متعدی کرنا ہے. اگر حکم کو متعدی نہیں کرنا تو تعلیل بھی صحیح نہیں ہے بھائی. تو ہمارے نزدیک تو تعدیہ تعلیل کے ساتھ لازم ہے. جائز عند شافعی رحمہ اللہ، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تعدیہ تعلیل کے ساتھ لازم نہیں، جائز ہے. کیا ہے؟ جائز ہے. تعلیل کے ساتھ تعدیہ کا ہونا وہ فرماتے ہیں ضروری نہیں. وہ تعلیل علت نکالتے ہیں، جیسے وہ علت ربا انہوں نے ثمنیت نکالی، کس کے اندر؟ سونے اور چاندی میں. اب یہ ثمنیت تو صرف سونے اور چاندی میں ہے، ان کو بنایا ہی کس لیے گیا ہے؟ بطور ثمن کے. اللہ نے ان کو پیدا ہی بطور ثمن کے کیا. اب یہ ثمنیت صرف انہی کے اندر ہے، یہ کسی دوسری چیز کی طرف متعدی نہیں ہوتی. تو دیکھو انہوں نے علت کیا بیان کی؟ ثمنیت. تو تعلیل تو ہے، علت تو بیان کر دی، لیکن تعدیہ نہیں ہے. تعدیہ کیونکہ ثمنیت اور کہیں پائی نہیں جاتی، کس کی طرح متعدی کریں گے؟ کوئی اور چیز ہوتی اس میں ثمنیت ہوتی تو ادھر حکم بھی منتقل ہو جاتا ربا والا بھائی. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو ان کے نزدیک تعلیل کے ساتھ تعدیہ لازم نہیں، صرف تعلیل بھی کی جا سکتی ہے. جیسے کہ انہوں نے ثمنیت علت نکالی، اب یہ علت تعلیل ہے اور تعدیہ نہیں، کیونکہ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں جس میں یہ علت ہو. تو کہتے ہیں یہ جائز ہے، یعنی تعدیہ جائز ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک. لِأَنَّهُ يُجَوِّزُ التَّعْلِيلَ بِالْعِلَّةِ الْقَاصِرَةِ، اسی کیونکہ وہ جائز قرار دیتے ہیں علت قاصرہ کے ساتھ تعلیل کو. علت قاصرہ جو صرف کس کے اندر ہے؟ اصل میں، یعنی جس میں نص آئی ہے صرف اسی کے اندر ہے، آگے کوئی فرع ہے ہی نہیں اس کی. تو وہ علت بند ہے کس کے اندر؟ اصل. تو وہ علت قاصرہ کہلائے گی بھائی. جیسے کہ وہ علت قاصرہ کے ساتھ تعلیل کو جائز قرار دیتے ہیں، کا تعلیل بھی ثمنیتی، جیسے کہ تعلیل کرنا ثمنیت کے ساتھ، فی الذهب والفضه سونے اور چاندی میں، لحرمت الربا ربا کے حرام ہونے کے لیے. فإنها لا تتعدى منهما، بے شک یہ جو یہ ثمنیت جو ہے لا تتعدى منهما، یہ ان دونوں سے متعدی نہیں ہوتی، یہ صرف سونے چاندی ہی میں ہے. فالتعليل عنده لبيان لمیت الحكم فقط، تو تعلیل ان کے نزدیک صرف حکم کی علت بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے. لمیت علت بھائی، بس تعلیم ان کے نزدیک صرف حکم کی علت بیان کرنے کے لیے ہے. ولا يتوقف على التعديه، اور یہ تعدیہ پر موقوف نہیں. بھئی ہمارے نزدیک جہاں بھی تعلیل ہوگی وہاں تعدیہ ضرور ہوگا. تعدیہ یعنی حکم اصل سے فرع کی طرف ضرور متعدی ہوگا، جبکہ ان کے نزدیک تعلیل کے ساتھ تعدیہ لازم نہیں. جائز ہے، کبھی ہو سکتا ہے تعدیہ آئے تعلیل کے ساتھ اور کبھی نہ آئے. جیسے انہوں نے ثمنیت علت بیان کی، یہاں تعلیل تو ہے لیکن تعدیہ نہیں ہے بھائی. تو ان کے نزدیک تعلیل صرف حکم کی علت بیان کرنے کے لیے ہوگی کہ اس حکم، یہ جو سونے اور چاندی میں ربا حرام ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ثمنیت ہے. تو صرف حکم کی علت بیان کی جاتی ہے، تعدیہ ضروری نہیں بھائی. تو ان کے نزدیک یہ تعلیل جو ہے صرف حکم کی علت بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے. ولا يتوقف على التعديه، اور یہ تعدیہ پر موقوف نہیں، جبکہ ہمارے نزدیک یہ کس پر موقوف ہے؟ تعدیہ، یعنی جہاں تعلیل ہوگی وہاں تعدیہ ضرور ہوگا. تعدیہ نہیں کرنا تو پھر تعلیل بھی جائز نہیں. لِأَنَّ صِحَتَ تَعْدِيَتِ دِي، وہ دلیل ذکر کر رہے ہیں بھائی، کہتے ہیں تعلیل تعدیہ پر موقوف نہیں ہو سکتی ورنہ تو دور لازم آئے گا. توجہ ہے بھائی، وہ فرماتے ہیں کہ تعلیل تعدیہ پر موقوف نہیں ہو سکتی ورنہ کیا خرابی لازم آئے گی، دور. اس لیے کیونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ تعلیل موقوف ہے تعدیہ پر، تعلیل کس پر موقوف ہے؟ تعدیہ پر، متعدی کرنے پر، اور متعدی کرنا تو موقوف تھا تعلیل پر، متعدی کرنا کس پر موقوف تھا؟ متعدی تبھی کریں گے نا جب کوئی علت نکالیں گے، شراب کی حرمت والا حکم بھنگ پہ تبھی لگائیں گے نا جب اس کی علت پہلے نکالیں گے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر تعدیہ موقوف ہو جائے کس پر؟ تعلیل پر، اور تعلیل موقوف ہے کس پر؟ تعدیہ پر، تو کیا لازم آیا؟ دور لازم آیا کہ ایک چیز اسی چیز پر موقوف ہو گئی جو خود اس پر موقوف تھی. بھائی آپ سے کوئی پوچھے زید کا گھر کدھر ہے، آپ کہیں عمر کے گھر کے سامنے، عمر کا گھر کدھر ہے؟ زید کے گھر کے سامنے، کسی کا بھی پتہ نہیں چلا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو ایک چیز جو دوسرے پر موقوف ہے اور دوسری پہلی پر موقوف ہے، اس کو دور کہتے ہیں، اور دور باطل ہے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے بھائی. جی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تعلیل جو ہے یہ موقوف نہیں ہے تعدیہ پر. لیا نصحت تعدیتی موقوف اعلیٰ صحتہ فی نفسہ، اس لیے کیونکہ تعدیہ کا صحیح ہونا یہ موقوف ہے تعلیل کے صحیح ہونے پر، فی نفسہ اپنی ذات کے اعتبار سے. تعدیہ کی صحت کس پر موقوف؟ تعلیل کی صحت پر. تو صحتہا کی ہا ضمیر جو ہے یہ راجع ہے تعلیل کو، کس کو؟ تعلیل، تعلیل کو. اور تعلیل مصدر ہے، اور المصدر کالمخنث قد یذکر وقد یؤنث، کبھی اس کی مذکر شمار کیا جاتا ہے اور کبھی مؤنث شمار کیا جاتا ہے. یا اس لیے ہا ضمیر راجع کی تعلیل کی طرف، کیونکہ تعلیل بمانے علت کے ہے بھائی، تعلیل کس معنی میں؟ علت بھائی. تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ تعدیے کا صحیح ہونا موقوف ہے تعلیل کے صحیح ہونے پر اپنی ذات کے اعتبار سے، فلا توقف صحتها فی نفسها علی صحت تعدیتها لزمت دور، پس اگر تعلیل کا صحیح ہونا بھی اپنی ذات کے اعتبار سے یہ موقوف ہو جائے تعدیے کے صحیح ہونے پر لازمت دور، تو کیا لازم آئے گا؟ دور لازم آئے گا. والجواب، اور جواب اس کا یہ تو ان کی طرف سے، شوافے کی طرف سے اعتراض تھا، ہم جواب دے رہے ہیں. والجواب، جواب یہ کہ ان صحتہا فی نفسہا لا تتوقف علی صحت تعدیتہا، کہ تعلیل کا صحیح ہونا اپنی ذات کے اعتبار سے یہ تعدیے کے صحیح ہونے پر موقوف نہیں ہے، بل علی وجودہا فی الفرعی، بلکہ اس علت کے وجود پر موقوف ہے، فی الفرعی کس کے اندر؟ فرع میں. ہمارے نزدیک تعدیہ تو موقوف ہے کس پر؟ تعلیل پر، لیکن تعلیل تعدیہ پر موقوف نہیں، بلکہ تعلیل موقوف ہے اس علت کے فرع میں پائے جانے پر، لہذا یہ دور لازم نہیں آئے، یہ دوسری چیز پر موقوف ہے. فلا دور، پس کوئی دور نہیں ہے. والدلیل لنا، اور دلیل ہماری یہ ہے کہ ان دلیل الشرعی لابد ان یکون موجبا للعلم او العمل. اب ہماری دلیل ذکر کر رہے ہیں بھائی کہ تعلیل کے ساتھ تعدیہ لازم ہے، تعلیل کے ساتھ تعدیہ لازم ہے. تو دلیل ذکر کر رہے ہیں، ہماری دلیل یہ ہے کہ دلیل شریع، دلیل شرع جو ہے، یعنی شریعت کی جو دلیل ہے، لابد ان یکون موجبا للعلم او العمل، ضروری ہے کہ یہ علم یا عمل کو ثابت کرے. یا تو کیا کرنا ہے، دلیل شرع کس لیے ہے، کیا مقصد ہوتا ہے اس کے لیے، یا تو وہ علم کا فائدہ دے گی، یقین کا فائدہ حاصل ہوگا، یا کس چیز کا فائدہ دے گی، عمل کا فائدہ دے گی بھائی، عمل کا فائدہ. اور اگر تعلیل صرف کی جائے اور تعدیہ نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا. فائدے تو دو ہی تھے نا، یا تو کس کا فائدہ دے گی، علم کا، یا کس کا، عمل کا. اگر آپ تعدیہ نہ کریں صرف تعلیل کریں تو عمل کا تو فائدہ دیا نہیں، عمل کا فائدہ نہیں دیا بھائی تعلیل نے، کیونکہ عمل تو نص کی وجہ سے واجب ہوا ہے، تعلیل کی وجہ سے واجب نہیں ہوا، وہ جو نص میں حکم آ گیا بھائی. اور یہ قطعی علم کا بھی فائدہ، قطعی علم کا بھی فائدہ نہیں دے گی، آپ نے صرف تعلیل کی، تادیہ نہیں کیا، تو تعلیل نے تو قطعی علم کا بھی فائدہ نہیں دیا، کیونکہ تعلیل آپ نے کیا، پتہ نہیں یہ علت ہے یا علت نہیں، مجتہد نے تو اپنی پوری کوشش کر دی، لیکن پھر بھی یہ گمان غالب کا فائدہ دیتی ہے نہ کہ یقین، تو یقین دو ہی فائدے تھے، یا یقین کا فائدہ دے دے یا عمل کا، یقین کا فائدہ تو یہ دے گی نہیں، عمل کا بھی فائدہ نہیں دیا، کیونکہ عمل تو کس کے ذریعے ثابت ہے، نفس کے ذریعے ثابت ہے، فرا میں تو کوئی آپ نے ثابت کیا ہی نہیں حکم کو بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی، صرف تعلیل کی ہے، تو لہذا کوئی بھی فائدہ نہ رہے گا، یہ بیکار ہو جائے گی تعلیل. کہتے ہیں والتعلیل لا یفید العلم قطعا، اور تعلیل جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتی علم کا قطعی طور پر، ولا یفید العمل ایضا، اور یہ عمل کا بھی فائدہ نہیں دیتی، فی المنصوص علیہ، کس کے اندر، منصوص علیہ، تعدیہ تو آپ نے کیا نہیں، صرف تعلیل بیان کی ہے، اور وہ کس کی تعلیل بیان کی، جو پہلی منصوص علیہ ہے، تو یہ عمل کا بھی فائدہ نہیں دے گی منصوص علیہ میں، لأنہ ثابت بالنص، اس لیے کیونکہ وہ تو نص ہی سے ثابت ہے، فلا فائدہ له، تو تعلیل کا کوئی فائدہ نہ ہوا، الا ثبوت الحکم فی الفرعی، مگر صرف فرع میں حکم کے ثبوت کا یہ فائدہ دے گی، وہ ہوا معنی تعدیتی، اور یہی تعدیے کا معنی ہے، تعلیل کا یہی ایک فائدہ ہے کہ یہ کیا کرے گی، فرع میں حکم کے ثبوت کا فائدہ دے گی بھائی، تعلیل کا یہی ایک فائدہ ہے، اور یہ فرع میں حکم کا ثبوت یہی تو تعدیہ ہے بھائی، یہی کیا ہے، تو کیا حاصل کلام کیا ہوا، کہ ہمارے نزد دلیل شرع کا مقصد کیا ہوتا ہے، وہ یا یقین کا فائدہ دیتی ہے یا عمل کا، اور یہاں یہ تعلیل نہ آپ کے یقین کا فائدہ دے رہی ہے، اور نہ منصوص علیہ میں عمل کا فائدہ دے رہی ہے، کیونکہ وہاں تو حکم پہلے سے معلوم تھا، اس کا تو صرف ایک تعلیل کا تو ایک یہ فائدہ ہے کہ یہ فرع کے اندر حکم کو ثابت کر دے، اور فرع میں حکم ثابت کرے گی تو یہی تو تعدیہ ہے، معلوم ہو اس کا یہی ایک فائدہ ہے. والتعلیل للاقسام الثلاثۃ الاول ونفیہا باطل، اور تعلیل کرنا پہلی تین قسموں کے لیے اور ان کی نفی کے لیے باطل، یہ باطل ہے بھائی، چار قسمیں بیان کی نا، چار قسمیں، اور ان چاروں میں ساتھ ساتھ شارح تو بیان کرتے آئے کہ ہمارے نزدیک پہلی قسم میں بھی تعلیل صحیح نہیں، یعنی علت یا علت کے وصف کو ثابت کرنے کے لیے تعلیل صحیح نہیں، دوسرا بیان کیا تھا کہ کبھی تعلیل ہوگی شرط کے لیے یا شرط کے وصف، وہ بھی ہمارے نزدیک صحیح نہیں، پھر اس کے بعد یہ بیان کیا کہ کبھی تعلیل ہوگی حکم کے لیے یا حکم کے وصف، وہ بھی ہمارے نزدیک صحیح نہیں، اور پھر اس کے بعد چوتھی قسم بیان کی کہ وہ تعدیہ، اور وہ ہمارے نزدیک صحیح، لیکن یہ کون سا صحیح ہے کون سا صحیح نہیں، یہ تو شارح بیان کرتے آئے بھائی، ماتن اب بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں والتعلیل للاقسام الثلاثۃ الاولی، اور تعلیل کرنا پہلی تین قسموں کے لیے یعنی ان کو ثابت کرنے کے لیے، ونفیہا اور ان کی نفی کے لیے باطل، یہ ہمارے نزدیک باطل ہے، تو صرف چوتھی قسم میں تعلیل صحیح ہے یعنی تعدیہ کے لیے، یعنی ان اس بات سبب او شرط او حکم ابتداء بالرأی وکذا نفیہا باطل، یعنی ثابت کرنا سبب کو، یعنی سبب یعنی وہ علت، او شرط، او شرط یا شرط کو، او حکم یا حکم کو، ابتداء بالرأی، ابتدا ہی میں رائے کے ذریعے یعنی قیاس کے ذریعے، وکذا نفیہا اور اسی طرح ان کی نفی کرنا، یعنی سبب شرط یا حکم کی نفی کرنا ابتدان، یہ باطل، یہ کیا ہے، باطل ہے، اذ لا اختیار ولا ولایت للعبد فیہ، اس لیے کیونکہ اس میں کوئی اختیار اور کوئی ولایت نہیں ہے بندے کو، وانما ہوا الی الشارع، اور یہ کس کی طرف سپرد ہے، یہ شارع کے ولایت ہے اس میں اور اختیار ہے، تو یہ شارع کے سپرد ہے بھائی، تفصیل پیچھے بیان ہو چکی ہر ایک کے اندر بھائی، کہ ان کے ان چیزیں جو ہیں وہ تین چیزیں، جہاں تعلیل فاسد تھی بتلایا تھا کہ یہاں عقل اور رائے کا اعتبار نہیں ہے بھائی، یہ کس کا کام ہے بتلانا، شریعت کا کام ہے، عقل اور رائے کا ان میں اعتبار نہیں ہے. وَأَمَّا لَوْ ثَبَتَ سَبَبٌ أَوْ شَرْطٌ أَوْ حُكْمٌ مِنْ نَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ وَأَرَدْنَا أَن نُعَدِّيَهُ إِلَى مَحَلٍ آخَرَ فَلَا شَكَّ أَنَّ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ جَائِزٌ بِالْإِتِّفَاقِ إِذْ لَهُ وَضْعُ الْقِيَاسِ. اور باقی اگر ثابت ہو سبب یا شرط یا حکم من نص، کس سے؟ نص سے ثابت ہو، او اجماع، اور یا اجماع کے ذریعے، وَأَرَدْنَا أَن نُعَدِّيَهُ إِلَى مَحَلٍ آخَرَ اور ہم ارادہ کریں کہ اس کو متعدی کریں دوسری جگہ کی طرف، فَلَا شَكَّ أَنَّ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ جَائِزٌ. بھئی یہاں سے الگ بات بتلا رہے ہیں، پہلے تو یہ بیان کر دیا کہ تعلیل ہمارے نزدیک صرف تعدیہ کے لیے، یعنی حکم کو اصل سے فرع کی طرف متعدی کرنے کے لیے صحیح ہے، باقی حکم کی علت یا حکم یا علت کے وصف کو ثابت کرنے کے لیے یا حکم کی شرط یا شرط کے وصف کو ثابت کرنے کے لیے یا خود حکم یا حکم کے وصف کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے نزدیک تعلیل صحیح نہیں، بلکہ ان چیزوں کو ثابت کرنا یا ان کی نفی کرنا یہ کس کا کام ہے؟ شارع کا کام ہے، بندے کو اس میں کوئی اختیار نہیں. بھائی کوئی اختیار نہیں. اب آپ کو یہ بتلانے لگے ہیں کہ ایک چیز ہے اس کے سبب شرط یا حکم، سبب شرط یا حکم، کیا تین چیزیں بیان کی میں نے؟ سبب شرط اور حکم. ان تین میں کسی نص یعنی قرآن و حدیث یا اجماع کے ذریعے اگر ایک چیز کا سبب ہونا ثابت ہو تو کیا ہم اسی پر قیاس کرتے ہوئے دوسری چیز کو سبب قرار دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک چیز اس کا شرط ہونا کس کے ذریعے ثابت ہے؟ نص کے ذریعے. یا ایک چیز کا شرط ہونا اجماع کے ذریعے ثابت ہے تو کیا ہم کسی دوسری چیز کو اس کے لیے شرط قرار دیا جا سکتا ہے قیاس کرتے ہوئے، اسی پر قیاس کرتے؟ توجہ ہے سبب کی طرف. ایک چیز کا سبب یا شرط ہونا یا اس کا حکم جو ہے وہ نص یا اجماع کے ذریعے ثابت ہے اور ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس سبب یا شرط یا حکم کو متعدی کریں دوسرے محل میں. کس میں؟
دوسرے محل
میں، یعنی دوسری چیز کو سبب قرار دے دیں یا دوسری چیز کو شرط قرار دے دیں یا دوسری جگہ پر حکم کو ثابت کر دیں تو کیا ان میں تعدیہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ کو بتلائیں گے کہ حکم کے اندر تو تعدیہ ہو سکتا ہے کیونکہ قیاس وضع ہی کس لیے کیا گیا ہے؟ حکم کو متعدی کرنے کے لیے، جبکہ شرط اور سبب ان میں تعدیہ کیا جائے دوسری چیز کو کیا قرار دے دیا جائے؟ سبب یا شرط قرار دیا جائے کسی وصف جامع کی وجہ سے، تو اس میں جمہور کے نزدیک جائز نہیں. بھائی جمہور کے نزدیک ایک چیز کو جب شریعت نے سبب قرار دیا ہے تو اس سببیت کو آپ متعدی نہیں کر سکتے کسی دوسری چیز کی طرف کہ اس کو بھی سبب قرار دے دیں. ایک چیز کو جب شریعت نے شرط قرار دیا ہے تو آپ اس شرطیت کو متعدی نہیں کر سکتے کہ دوسری چیز کو بھی کیا قرار دے دیں؟ شرط قرار دے دیں. ہاں ایک جگہ شریعت نے حکم لگایا ہے، آپ اس حکم کو ایک علت جامعہ کی وجہ سے دوسری جگہ متعدی کر سکتے ہیں لیکن شرط اور سبب کو متعدی نہیں کر سکتے. بھائی جمہور کے نزدیک، بھائی ہاں
فخر الاسلام رحمہ اللہ کے نزدیک سبب اور شرط میں بھی تعدیہ درست ہے، یعنی ایک چیز کو جب شریعت نے سبب یا شرط قرار دیا ہے تو دوسری چیز کی طرف بھی یہ سببیت اور شرطیت متعدی ہو سکتی ہے، اس کو بھی سبب یا شرط حکم کے لیے قرار دیا جا سکتا ہے کسی وصف جامع کی وجہ سے، یعنی جب قیاس کی شرائط پوری ہوں۔ بھائی اختلاف سمجھ میں آ گیا؟ کیا اختلاف ہے؟ تین چیزیں ہیں، سبب شرط اور حکم۔ حکم کو تو متعدی کیا جا سکتا ہے بالاتفاق، کیونکہ قیاس وضع ہی اس لیے ہے۔ شراب پر حرمت کا حکم تھا، وہی حکم کس پر آ گیا؟ مثلاً بھنگ پر آ گیا، کیونکہ قیاس وضع ہی اس مقصد کے لیے ہے۔ اور علت جامعہ کیا تھی؟ نشہ۔ بھائی جبکہ ایک چیز کو شریعت نے شرط قرار دیا ہے تو آپ اس شرطیت کو متعدی کرتے ہیں دوسری چیز کی طرف، اس دوسری چیز کو بھی شرط قرار دیتے ہیں ایک کسی وصف جامع کی وجہ سے۔ ایک چیز کو شریعت نے علت قرار دیا ہے، آپ اس دوسری چیز کو کیا قرار دیتے ہیں؟ علت قرار دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کسی وصف جامع کی وجہ سے۔ تو کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ جمہور کے نزدیک جائز نہیں، جبکہ علامہ فخر الاسلام رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے جبکہ شرائط قیاس پوری ہوں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ یہی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں اما لو ثبت سبب او شرط او حکم من نص او اجماع، اور جب باقی جب ثابت ہو سبب یا شرط یا حکم نص سے یا اجماع سے، وأردنا أن نعديه إلى محل آخر، اور ہم ارادہ کریں کہ ہم اس کو متعدی کر دیں دوسرے محل کی طرف، فلا شک أن ذلك في الحكم جائز، تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ حکم کے اندر جائز ہے، بالاتفاق بالاتفاق جائز ہے، اذ له وضع القياس، اس لیے کیونکہ اسی کے لیے قیاس کی وضع ہے۔ واما في السبب والشرط، اور باقی سبب اور شرط میں کہ ان کو ہم متعدی کریں، فلا يجوز عند العامة، تو یہ عام اصولیین کے نزدیک، عام فقہا کے نزدیک جائز نہیں۔ ویجوز عند فخر الاسلام، اور جائز ہے کس کے نزدیک؟ فخر الاسلام رحمہ اللہ کے نزدیک۔ مثال بھی ذکر کر رہے ہیں، مثلا مثال کے طور پر بھائی دیکھیے، ایک ہے حد زنا، حد زنا، حد زنا کی علت کیا ہے؟ زنا۔ سبب کیا ہے؟ زنا۔ تو حد زنا کا سبب ہے زنا، اسی سببیت کو ہم متعدی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ متعدی کرتے ہیں۔ اور لواطت جو ہے، لواطت، اس کو بھی حد زنا کا سبب قرار دیتے ہیں۔ کس کو؟ لواطت کو کس کا سبب قرار دیتے ہیں؟ کہ جیسے زنا میں حد ہے، اسی طرح لواطت میں بھی کیا آئے گی؟ حد آئے گی۔ تو دیکھیے، سبب اور علت کیا تھا حد زنا کا؟ زنا تھا۔ ہم انہوں نے کیا کیا؟ دوسری چیز کو سبب بنا دیا، علت بنا دیا حد زنا کے لیے، اور وہ کیا چیز ہے؟ لواطت ہے۔ اور کس وجہ؟ تو دیکھو، انہوں نے سببیت کو متعدی کر دیا باقاعدہ، اور کس وجہ سے کیا؟ علت جامعہ، وصف جامعہ کیا ہے دونوں کے اندر؟ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح زنا جو ہے وہ محل حرام کے اندر صفحہ ما کا نام ہے، محل حرام میں صفحہ ما پانی کا بہانہ، حرمت والے پانی کا محل حرام میں بہانہ، یہی معنی کس کے اندر پایا جا رہا ہے؟ لواطت میں بھی پایا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے، انہوں نے کیا کیا؟ سببیت ہی کو باقاعدہ کیا کر دیا؟ متعدی کر دیا۔ بھائی بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ مثلا اذا قسنا اللواطت على الزنا، مثال کے طور پر جب ہم نے قیاس کیا لواطت کو زنا پر، فی کونہ سببا للحد، کس چیز کے اندر لواطت کو زنا پر قیاس کیا؟ سبب حد ہونے کے اندر، بوصف مشترک بینہ وبین اللواطت، اس وصف ایسے وصف کی وجہ سے جو مشترک ہے زنا اور لواطت کے بیچ، اور وہ میں نے کیا بیان کیا، صفح ما ان محرم فی محل مشتہن بئی لیمکن اجعل اللواطت ایضا سببا للحد، تاکہ ممکن ہو جائے لواطت کو بھی حد کا سبب قرار دینا بھائی، یجوز عندہ یہ جائز ہے کس کے نزدیک، فخر الاسلام کے نزدیک، لا عندہم جبکہ باقی جمہور کے نزدیک جائز نہیں، فان کان المصنف تابعا لفخر الاسلام بھائی اوپر متن میں آیا تھا، والتعلیل للاقسام الثلاثه الاول ونفيها باطل، آپ کہتے ہیں مصنف یا تو فخر الاسلام کے متبعین میں سے ہیں یا متبعین میں سے نہیں، اگر وہ فخر الاسلام کے متبعین میں سے نہیں ہیں، فخر الاسلام کے متبعین میں سے نہیں ہیں، تو پھر اس صورت میں یہ جو انہوں نے باطل ہونے کا حکم لگایا تین قسموں پر، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ چیزیں ابتداءً بھی باطل اور تعدیتاً بھی باطل، فخر الاسلام رحم اللہ تو فرماتے تھے تعدیتاً صحیح ہے، تو اگر یہ فخر الاسلام کے متبع نہیں ہیں تو جو انہوں نے باطل ہونے کا حکم لگایا اس کا مطلب ہے ان تین چیزوں کے لیے تعلیل کرنا ابتداءً بھی باطل اور تعدیتاً بھی باطل ہے، اور اگر یہ فخر الاسلام رحمہ اللہ کے متبعین میں سے ہیں تو پھر ان کے باطل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تین چیزوں کے لیے تعلیل ابتداءً تو صحیح نہیں، ابتداءً تو باطل ہے لیکن تعدیتاً صحیح ہے، کیونکہ فخر الاسلام رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں ان چیزوں میں تعدیہ جائز ہے بھائی، ان چیزوں میں تعدیہ جائز ہے بھائی، فَإِنْ كَانَ الْمُصَنِّفُ رَحْمَ اللَّهُ تَابِعًا لِفَخْرِ الْإِسْلَامِ، اگر مصنف رحم اللہ تابع ہیں فخر الاسلام رحم اللہ کے، کما ہوا ظاہر جیسا کہ ظاہر ظاہر یہی ہے کہ یہ ان کے تابع ہیں، فمانا کونہی باطلا تو ان کے باطل ہونے کا معنی یہ ہے کہ انہو باطل ابتداء، کہ یہ چیزیں ان میں یہ تعلیل ابتداء باطل ہے لا تعدیتاً، تعدیتاً باطل نہیں کیونکہ تعدیتاً تو فخر الاسلام صحیح قرار دیتے ہیں، وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو فالمراد به البطلان مطلقا تو پھر اس کے لیے کیا مراد ہوگا، مطلقا باطل ہونا مراد ہے ابتداء و تعدیتاً، ابتداء بھی اور تعدیتاً بھی، تو بتلایا متن کو متن کے ساتھ جوڑیے، انہوں نے پیچھے کیا کہا تھا، والتعلیل للاقسام الثلاثه الاول ونفيها باطل، اور تعلیل کرنا پہلی تین قسموں کے اس بات کے لیے اور ان کی نفی کے لیے باطل ہے، فلم يبق الا الرابع تو باقی نہ رہا مگر صرف چوتھی قسم، جب پہلی تین میں باطل ہے تو صرف چوتھی قسم باقی رہ گئی یعنی تعدیہ، یعنی لم يبق من فوائد التعليل الا التعديه، یعنی باقی نہ رہا تعلیل کے فوائد میں سے مگر صرف تعدیہ ہی، متعدی کرنا ہی، الى ما لا نص فيه اس چیز کی طرف جس میں نص نہ ہو، نص نہ ہو، ولما كان هذا تاره على سبيل القياس الجلي وتاره على سبيل الاستحسان، اب آگے استحسان کے بارے میں بتلائیں گے، استحسان اچھی طرح سمجھ لیجئے بھائی، استحسان یاد رکھیے ایک ہے قیاس ایک ہے استحسان بھائی، قیاس تو عقلی دلیل کا نام ہے اور استحسان وہ دلیل جو قیاس کے مقابلے میں آئے اس کو استحسان کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ دلیل جو قیاس کے مقابلے میں آئے اس کو استحسان کہا جاتا ہے، استحسان بعض اوقات قیاس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ مقابلے میں آیت قرآن موجود ہوتی ہے، تو جو یہ جو قیاس کو چھوڑ دیا کس کی وجہ سے، آیت قرآن کی وجہ سے، تو یہ آیت قرآن جو ہے
اس کو یہ بھی استحسان ہے بھائی. کیا ہے؟ استحسان. کبھی قیاس کو چھوڑ دیا جاتا ہے حدیث کی وجہ سے, تو یہاں پر بھی کہتے ہیں قیاس کو چھوڑ دیا گیا استحسانن بھائی. کبھی قیاس کو چھوڑ دیا جاتا ہے ضرورت کی وجہ سے, کہ اگر قیاس پر عمل کیا جائے تو بڑا حرج لازم آئے گا, تو ضرورت پیش آ گئی, اس ضرورت کی بنا پر قیاس کو چھوڑ دیا گیا, تو اس ضرورت کو بھی کیا کہیں گے؟ استحسان کہیں گے. اور کبھی قیاس کا ایک قیاس کا دوسرے قیاس سے تعارض آتا ہے. کیا آتا ہے؟ تو ایک قیاس کی وجہ سے دوسرے قیاس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, تو جس قیاس کو چھوڑ دیا گیا وہ تو ہے قیاس, اور جس پر عمل کیا گیا اس کو استحسان کہیں گے بھائی. لیکن اس میں پھر یاد رکھیے ہر موقع پر ایسا نہیں ہوگا کہ قیاس کہ یہ جو قیاس ہوتا ہے یہ قیاس جلی ہے بھائی, اور جو استحسان ہوگا وہ خفی ہوگا, ہے وہ بھی قیاس لیکن وہ ذرا خفی ہوگا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وہ قیاس خفی ہوگا. یعنی قیاس کی بنیاد بھی مثلا علت پر ہے اور استحسان کی بنیاد بھی علت پر ہوگی, لیکن قیاس کی علت وہ ظاہر ہوگی, استحسان کی علت وہ خفی ہوگی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یوں کہیے کہ یہ جو قیاس اور استحسان جب آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں اور قیاس ہوں, دونوں قیاس تھی بھائی, تو اس وقت یہ استحسان قیاس خفی کا نام ہوا. کس کا نام ہوا؟ قیاس خفی کا. اور قیاس کس کا نام ہوا؟ قیاس جلی کا نام ہوا بھائی, کہ اس کی علت اس جلی سے کہتے ہیں, اس کی علت ظاہر ہوتی ہے, اس کی طرف فوراً عقل سبقت کرتی ہے, لیکن جب گہرائی میں جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کو ترجیح نہیں, دوسری صورت کو ترجیح ہے بھائی, وہ درست ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو استحسان کس کو کہتے ہیں؟ جو بھی دلیل کس کے مقابلے میں آئے, قیاس جلی کے مقابلے میں آ جائے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ استحسان. وہ نص بھی ہو سکتی ہے, آیت بھی ہو سکتی ہے, حدیث بھی ہو سکتی ہے, ضرورت بھی ہو سکتی ہے, اور قیاس خفی بھی ہو سکتا ہے. تو جو بھی دلیل قیاس جلی کے مقابلے میں آئے اس کو کیا کہیں گے؟ استحسان کہیں گے. کیا توجہ ہے سبق کی طرف؟ جو بھی دلیل کس کے مقابلے میں آئے؟ قیاس جلی کے مقابلے میں آئے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ استحسان کہتے ہیں. اور یہ کتنی صورتیں آ گئیں اس میں؟ چار صورتیں. وہ نص بھی ہو سکتی ہے یعنی آیت بھی, اور حدیث بھی ہو سکتی ہے, ضرورت بھی ہو سکتی ہے, اور قیاس خفی بھی ہو سکتا ہے استحسان. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لیکن استحسان میں یہ شرط ہے, استحسان اس دلیل کو تب ہی کہیں گے, استحسان دلیل کا نام ہوا نا, استحسان اس دلیل کو تب ہی کہیں گے جب اس کے مقابلے میں قیاس جلی موجود ہو. اگر کسی دلیل شرعی کے مقابلے میں قیاس جلی موجود نہیں تو پھر اس کو استحسان نہیں کہیں گے, چاہے آیت ہو, چاہے حدیث ہو, چاہے اجماع وغیرہ جو بھی ہو بھائی. اجماع بھی بھائی, اجماع بھی یاد رکھنا, اجماع تو رہ گیا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ قیاس جلی کے مقابلے میں چاہے قرآن آ جائے, چاہے حدیث آ جائے, چاہے اجماع آ جائے, چاہے ضرورت آ جائے, چاہے قیاس خفی آ جائے, ان سب کو کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ استحسان کہا جاتا ہے. تو حاصل کلام یہ ہوا کہ استحسان بھی دلیل شرعی, لیکن استحسان اسی دلیل شرعی کو کہیں گے جو قیاس جس کے مقابلے میں قیاس جلی ہو. اگر اس کے مقابلے میں قیاس جلی نہیں تو پھر اس دلیل شرعی کو استحسان بھی نہیں کہیں گے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہو استحسان کے مقابلے میں قیاس جلی کا ہونا ضروری ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی اچھی طرح؟ تو استحسان بھی دلیل شرعی ہی کا نام ہے بھائی. کس کا نام ہے؟ دلیل شرعی ہی کا نام ہے. اور استحسان کا لفظی معنی ہے پسندیدہ ہونا بھائی, پسندیدہ ہونا. تو استحسان کو بھی استحسان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پسندیدہ ہے بھائی, پسندیدہ ہے.
دیکھیے ایک طرف آیت آئی بھائی، دوسری طرف قیاس جلی آیا، آیت سے مثلا حلت ثابت ہو رہی ہے، قیاس تقاضا کر رہا ہے حرام ہونے کا، کس پہ عمل کریں گے؟ آیت پر، ظاہر سی بات ہے آیت قطعی ہے، اور قیاس تو صرف ایک عقل کی بات، صورت سمجھ میں آگے وہ تو ایک عقل کی بات ہے، تو آیت کو تو ترجیح ہے، تو یہاں آیت کیا ہوئی؟ مستحسن ہوئی، اس پر عمل پسندیدہ ہوا یا نہیں ہوا اس پر عمل؟ کیونکہ وہ تو قوی بہت سب سے اعلیٰ درجے کی دلیل ہے، اور قیاس تو سب سے نچلے درجے کی دلیل ہے، تو لہذا آیت پر عمل مستحسن ہوا، پسندیدہ ہوا، اس چیز کو استحسان کہتے ہیں. اسی طرح قیاس جلی کے مقابلے میں اگر حدیث آ گئی تو کون قوی؟ حدیث. تو کس پر عمل پسندیدہ؟ حدیث، اس کو استحسان کہتے ہیں. قیاس کے مقابلے میں اگر اجماع آ جائے تو کون کس پر عمل پسندیدہ؟ اجماع پر، ظاہر سی بات ہے وہ قطعی دل، اس لیے اس کو استحسان کہتے ہیں. قیاس کے مقابلے میں اگر ضرورت آ جائے تو کون پسندیدہ؟ ضرورت، کیونکہ اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو لوگ بڑے حرج میں مبتلا ہو جائیں گے، تکلیف میں پڑ جائیں گے، تو ضرورت کو ترجیح ہوگی، تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ پسندیدہ ہوئی، اس کو استحسان کہیں گے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ تو یہاں اب استحسان کی بحث آ رہی ہے بھائی، آگے استحسان کی. اب بھائی یہ قیاس کے بعد استحسان کی بحث کیوں کر رہے ہیں مصنف بھائی؟ شارح ربط بیان کر رہے ہیں. کیا بیان کر رہے ہیں؟ شارح ربط بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو تادیہ ہے، کیا چیز؟ تادیہ جو ہے، یعنی حکم کا متعدی ہونا، یہ کبھی قیاس جلی سے ہوگا اور کبھی قیاس خفی سے ہوگا، اور قیاس خفی ہی اس کا کیا نام ہے؟ استحسان ہے. لہذا قیاس جلی کو تو ہم نے ذکر کر دیا، اب کس کو ذکر کر رہے ہیں؟ قیاس خفی یعنی استحسان کو ذکر کر رہے ہیں. ربط سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں ولما کان ھذا تارتن علی سبیل القیاس الجلی، اور کبھی کبھار یہ تادیہ جو ہے یہ کبھی تو قیاس جلی کے طریقے پر ہوگا، وطارتن علی سبیل الاستحسانی، اور کبھی یہ کس طریقے پر ہوگا؟ استحسان کے طریقے پر ہوگا. بھئی کسے کہتے ہیں؟ میں نے کیا بتلایا؟ وہ دلیل جو کس کے مقابلے میں آئے؟ قیاس جلی. تو قیاس جلی مقابلے میں ہوگا تو وہ دلیل استحسان کہلائے گی، ورنہ استحسان نہیں کہلائے گی. یہی بات بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں وہ دلیل الذی یعارض القیاس الجلیہ، اور یہ استحسان وہ دلیل ہے جو مقابل ہو قیاس جلی کے. اشار الی بیانہ، یہ درمیان میں تو استحسان کی تعریف کر دی، اس اشارہ کا تعلق پیچھے سے ہے. ولما کان ھذا، کہ جب یہ تادیہ کبھی تو کس طریقے پر ہوگا؟ قیاس جلی کے طریقے پر، اور کبھی استحسان کے طریقے پر ہوگا. تو اشارہ الی بیانہ، تو مصنف نے اس کے بیان کی طرف اشارہ کیا، بقولہ، اپنے اس قول کے ساتھ بھائی. والاستحسان یکون بالاثر والاجماع والضرورۃ والقیاس الخفی، اور استحسان جو ہے وہ اثر کے ذریعے ہوگا. استحسان کس کے ذریعے ہوگا؟ اثر کے ذریعے ہوگا. یاد رکھیے اثر سے عموماً مراد قول صحابی یا تابعی ہوتا ہے. اثر سے کیا مراد ہوتا ہے؟ قول صحابی یا تابعی ہوتا ہے، مگر کبھی اس سے مراد کتاب اللہ و سنت بھی ہوتی ہے. تو یہاں اثر سے مراد کتاب اللہ اور سنت ہے، یعنی اثر بمانے نص کے ہے. اثر کس معنی میں ہے؟ نص کے معنی. تو کہتے ہیں وہ استحسان کبھی تو اثر کے ساتھ ہوگا، یعنی قرآن و حدیث کے ساتھ، والاجماع اور اجماع کے ساتھ ہوگا، والضرورتی اور ضرورت کے ساتھ، والقیاس الخفی اور کسے؟ قیاس خفی سے ہوگا. یعنی ان القیاس الجلی یقتضی شیئا، یعنی کہ قیاس جلی جو ہے وہ تقاضا کرے گا ایک چیز کا، والاثر والاجماع والضرورت والقیاس الخفی یقتضی ما یضادہ، اور اثر، اجماع، ضرورت اور قیاس خفی وہ تقاضا کریں گے ما اس چیز کا، یضادہ جو اس کی ضد ہو. بھائی بھائی دلیل، کسی دلیل کو استحسان کب کہیں گے؟ جب کے مقابل قیاس جلی ہو. تو قیاس جلی ایک چیز کا تقاضا کر رہا ہوگا اور یہ باقی چیزیں
اس کے زد کا تقاضا کر رہی ہوں گی. فَيُتْرَكُ الْعَمَلُ بِالْقِيَاسِ, تو قیاس پر عمل کو ترک کر دیا جائے گا. وَيُصَارُ إِلَى الْاِسْتِحْسَانِ, اور کس کی طرف رجوع کیا جائے گا؟ استحسان کی طرف. فَيُبَيِّنُ نَظِيرَ كُلِّ وَاحِدٍ, تو پس مصنف جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں ہر ایک کی مثال. وَيَقُولُ, اور فرماتے ہیں, كَالسَّلَمِ, جیسے کہ بیع سلم ہے. بیع سلم جانتے ہیں بھائی, کہ جس میں پیسے آج دیے جائیں گے, مثلاً آج دیے جائیں اور وہ چیز آپ کو 4-6 مہینے بعد ملے گی. بھائی مثلا گندم ہے, وہ اس قسم کی گندم مل ہی نہیں رہی ابھی, تو آپ نے ابھی سے دکاندار کو پیسے دے دیے اور وہ پھر 6 ماہ بعد آپ کو گندم دے گا, تو یہ کیا ہے؟ عقد سلم. اس میں سمن جلدی دیتے ہیں اور مبیعہ بعد میں ملتا ہے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ مبیعہ بعد میں. تو یہ تعریف کیا ہے اس کی؟ بیع آجلن بعاجلن, بیع آجلن بعاجلن, یہ آپ کے حاشیے میں تعریف انہوں نے دی ہوئی ہے بھائی. اور بیع کے باب میں آپ جانتے ہوں گے جس پر با داخل ہو وہ سمن ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ سمن ہوتے ہیں. تو دیکھیے ایک چیز دو بدلین ہے نا, بدل ایک مشتری نے دینا ہے, اس نے پیسے دینے ہیں, اور بائے نے مبیعہ دینا ہے. اور یہاں کون سی چیز جلدی دی جا رہی ہے؟ سمن. اور کون مبیعہ؟ دیر سے. تو تاریخ میں بھی دیکھ لیجئے, ہوا بیع آجلن بعاجلن, وہ بیچنا ہے آجل مدت والی چیز کو بعاجلن, کس کے بدلے میں؟ جلدی والی چیز کے بدلے میں. جلدی یعنی ایک بدل جلدی دیا جا رہا ہے, دوسرے کی مدت متعین ہے اتنی مدت بعد ملے گا. اور با کس پر داخل ہوئی؟ عاجل پر. معلوم ہوا سمن کیا ہے اس میں؟ یہ عاجل جو جلدی دیے جا رہے ہیں یہ سمن ہیں, اور عاجل کیا ہے؟ مبیعہ ہے بھائی. قسلمی, جیسے کہ سلم ہے. مثال للاستحسان بالاثر, یہ مثال ہے اس استحسان کی جو کس سے ہے؟ اثر کی سے. فإن القياس يبا جوازه, پس بے شک قیاس جو ہے وہ اس کے جواز کا انکار کرتا ہے. قیاس تو تقاضا کرتا ہے عقد سلم جائز ہی نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں جائز ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ بَيْعُ الْمَعْدُومِ, کیونکہ ایک معدوم چیز کا بیچنا ہے. بھائی آپ گندم کے پیسے دے رہے ہیں, جو چیز مانگ رہے ہیں وہ اس وقت مل ہی نہیں رہی, وہ کہتا ہے 6 ماہ بعد ملے گی, آپ نے ابھی سے پیسے دے دیے کہ یہ لو پیسے لو, 6 مہینے بعد اتنی اس قسم کی اتنے وزن والی یہ ساری شرائط ذکر کر دیں, یہ گندم آپ نے مجھے اتنے من گندم دینی ہے. اب وہ گندم اس وقت اس کے پاس ہے؟ اس وقت وہ موجود ہی نہیں ہے, اور معدوم کی بیع تو جائز ہی نہیں ہے. جو چیز انسان کے قبضے میں نہیں ہے, وجود پائی نہیں جا رہی, تو وہ اس چیز کے بیچنے سے شریعت نے منع کیا ہے بھائی, تو اس کا بھی وجود ہی نہیں ہے بھائی, تو یہ معدوم کی بیع ہوئی. یہ جائز قیاس کہتا ہے یہ جائز نہیں ہونی چاہیے, لیکن حدیث سے پتا چلا کہ یہ جائز ہے بھائی. فإن القياس يبا جوازه, پس بے شک قیاس انکار کرتا ہے, ابا یا ابا کے معنی انکار کرنا, پس بے شک قیاس انکار کرتا ہے جوازہ اس کے جواز کا. لأنہ بیع المعدومی, اسی کیونکہ ایک معدوم چیز کی بیع ہے. ولکنہ جوزناہ بالاثر, لیکن ہم نے اس کو جائز قرار دیا اثر کی وجہ سے, یعنی نفس کی وجہ سے. وہو قولہ علیہ الصلاۃ والسلام, اور وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ قول ہے, من اسلم منکم, جو تم میں سے عقد سلم کرے, فل یسلم فی کیل معلوم, بس اس کو چاہیے کہ عقد سلم کرے ایک معلوم کیل کے اندر, ووزن معلوم اور معلوم وزن میں, الى اجل معلوم, ایک معلوم مدت تک, یعنی وزن بھی معلوم ہونا چاہیے کتنے من گندم چاہیے, یا کیل, اگر کیل والی چیز ہے تو کیل معلوم ہونا چاہیے کہ اتنے خفیف گندم چاہیے, اور مدت بھی معلوم ہونی چاہیے کہ کس وقت ادائیگی کرے گا بھائی وہ. والاستثناء, استثناء بھائی آرڈر پر کوئی چیز بنوانا. بھائی آپ موچی کے پاس جاتے ہیں, ناپ دے دیتے ہیں
کہ اور پیسے دے دیتے ہیں کہ یہ لو پیسے مجھے اس ناپ کے جوتے بنا دو بھائی. اب قیاس و تقاضا کرتا ہے یہ جائز نہیں ہونا چاہیے بھائی, کیونکہ یہ بھی بیع معدوم ہے, ایک چیز جس کا وجود ہی نہیں ہے اس پر عقد کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے جواز پر اجماع ہے, استثناء اس کے جواز پر اجماع ہے, تو یہاں پر یہ اجماع کی وجہ سے ہم نے قیاس کو ترک کر دیا. تو یہ اجماع کیا ہے یہاں؟ استحسان ہے بھائی. استثناء سین طلب کے لیے ہے, صنع کے معنی ہوتے ہیں بنانے کے, استثناء بنوائی طلب کرنا, بنانا طلب کرنا. دیکھو اس میں ایک چیز کو بنانے کو طلب کیا جاتا ہے کہ یہ چیز مجھے آپ بنا دیں. والاستثناء اور استثناء مثال للاستحسان بالاجماع, یہ مثال ہے اس استحسان کی جو اجماع سے ہو. وہ ہوا اور وہ یہ ایامر انسانا, اور وہ کہ حکم دے کوئی انسان مثال کے طور پر, بِأَن يَخْرِزَ لَهُ خُفًا. خرزہ یخرزو کے معنی ہوتے ہیں چمڑے کو سینا بھائی. بِأَن يَخْرِزَ لَهُ خُفًا, یہ حکم دے اس کو انسان دوسرے کو کہ وہ سی دے اس کے لیے خفن موزہ بھائی, موزہ سی دے, بے قضا اتنے پیسوں کے بدلے, وہ بیانہ صفتہ اور اس کی صفت بھی بیان کر دے, اس قسم کا چمڑا ہونا چاہیے, وہ مقدار ہو اور اس کی مقدار پیمائش بھی بیان کر دے, ولم یذکر لہ اجلا اور اس کی مدت ذکر نہیں کرتا. اس کی مدت کہتے ہیں مدت کے ذکر نہ کرنے کی قید اس لیے لگائی, کہتے ہیں اگر مدت ذکر کر دی جائے گی تو پھر یہ عقد سلم بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ اگر مدت طے نہیں کرتے تو یہ استثناء ہے, اور اگر مدت طے کر لیتے ہیں تو یہ عقد سلم. تو کہتے ہیں ولم یذکر لہ اجلا اور اس کے لیے مدت بھی ذکر نہیں کرتا, فإن القياس يقتضي ألا يجوز, تو قیاس یہ تقاضا کرتا ہے جائز نہیں ہونا چاہیے, لأنه بيع المعدوم, اس لیے کیونکہ ایک معدوم شے کی بیع ہے, ولكننا تركنا لیکن ہم نے قیاس کو چھوڑ دیا, واستحسننا جوازه اور ہم نے پسند کیا اس کے جواز کو, بالاجماع کس کی وجہ سے؟ اجماع کی وجہ سے, لتعامل الناس فيه بوجہ اس میں لوگوں کے تعامل کے, لوگوں کا اس پر تعامل ہے بھائی, سب لوگ یہ عقد کرتے ہیں بھائی, تمام لوگ کیا کرتے ہیں؟ تمام لوگ اس قسم کا عقد کرتے ہیں بھائی. تو تعامل ناس جو ہے یہ دلیل بن گیا, سب کرتے ہیں, عام لوگ بھی کرتے ہیں, فقہا بھی کرتے ہیں, علماء بھی کرتے ہیں, سب لوگ کرتے ہیں, تو یہ تعامل ناس دلیل ہوا اس کے جواز کی, کہ یہ اس کے جواز پر اجماع ہے, سب کا معلوم ہوا, سب کر رہے ہیں معلوم ہوا سب کا اس کے جواز پر اجماع ہے. تو ہم نے پسند کیے اس کے جواز کو اجماع کی وجہ سے, لتعامل الناس فیہ بوجہ اس میں لوگوں کے باہم عمل کرنے کے, وَإِن ذُكِرَ لَهُ أَجَلًا يَكُونُ سَلَمًا اور اگر اس کے لیے مدت ذکر کر دی جائے تو یہ سلم ہو جائے گی. وَتَطْهِيرِ الْأَوَانِي, اوانی جمع ہے آنیتن کی, برتن کو کہتے ہیں, اور برتنوں کو پاک قرار دینا, مثال للاستحسان بالضرورتی, یہ مثال ہے اس استحسان کی جو ضرورت کی بنا پر ہو, فَإِنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَضِي عَدَمَ تَطْهِيرِهَا اِذَا تَنَجَّسَتْ, بے شک قیاس جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے ان کے پاک نہ ہونے کا جب یہ نجس ہو جائیں. بھائی برتن ہے اس میں کسی کوئی نجاست لگ گئی, مثلا کتے نے منہ لگا دیا, تو قیاس یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس برتن کو اب کبھی پاک نہیں ہونا چاہیے, اس کو کبھی بھی پاک نہیں ہونا چاہیے بھائی, اس لیے کہ برتن میں ہے نجاست, اب اس کو نچوڑنا تو ممکن ہے نہیں, نجاست تو تبھی نکلے گی نا جب اس کو نچوڑا جائے گا, اور نچوڑنا تو ممکن نہیں, لہذا معلوم ہوا یہ کبھی بھی پاک اس کو نہیں ہونا چاہیے, یہ قیاس کہتا ہے. آپ اس کو پانی سے دھو لیں گے, اچھا آپ نے اس برتن میں پانی ڈالا, پانی ڈالتے ہی وہ پانی کیا ہو گیا؟ برتن نجس تھا تو پانی بھی کیا ہو گیا؟ نجس. آپ نے پانی گرا دیا باہر, ابھی بھی کچھ قطرے اندر ہیں یا نہیں؟ نہ بھی ہو سوکھ بھی گئے, نجاست کا اثر ہے کہ نہیں؟ آپ اور پانی ڈالیں گے, یہ پانی بھی کیا ہو گیا؟ نجس ہو گیا. یہ پھینک دیں گے, پھر اس کے بعد اگلا ڈالیں گے پانی کیا ہو جائے گا؟
نجس ہو جائے گا.
تو قیاس و تقاضا کرتا ہے اس کو کبھی بھی پاک نہیں ہونا چاہیے. یا جیسے کنویں کے اندر نجاست گر جائے, آپ نے پڑھا ہے کہ مختلف چیزوں کے بارے میں قدوری وغیرہ میں کہ کتنے فلاں چیز گرے تو اتنے ڈول نکال لیں تو کنواں پاک ہے, یا بڑی چیز گرے تو اتنے ڈول نکال لیں تو وہ کنواں کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. حالانکہ قیاس تو کیا تقاضا کرتا ہے, اس کو کبھی بھی پاک نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ جوں جوں پانی نکالتے جا رہے ہیں نیچے سے اور پانی آتا جا رہا ہے اور وہ بھی نجس ہوتا جا رہا ہے. بھائی نہیں, اس کی دیواروں پر میں بھی وہ پانی لگ گیا, دیواریں بھی کیا ہو گئیں؟ نجس ہو گئیں. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو قیاس و تقاضا کرتا ہے ان کو کبھی پاک نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس برتن پر پاک ہونے کا حکم لگایا گیا دھونے کے بعد کس بنا پر؟ ضرورت کی بنا پر. کیونکہ اگر یہ حکم نہ لگایا جائے تو بڑا حرج لازم آئے گا, بھائی بڑا حرج لازم آئے گا, لوگ تکلیف میں پڑ جائیں گے. جب بھی برتن پہ نجاست لگے گی بس جی اس کو پھینکنا پڑے گا, نئے برتن لانا پڑیں گے, تو بڑا حرج لازم آئے گا اور شریعت میں تو حرج نہیں ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو یہاں دیکھو قیاس کو ہم نے چھوڑ دیا کس بنا پر؟ ضرورت کی بنا پر. تو اس کو کیا کہیں گے؟ استحسان. وتطہیر الاوانی, اور برتنوں کے پاک کرنا یا پاک قرار دینا. مثال للاستحسان بضرورتی, مثال ہے اس استحسان کی جو ضرورت کی بنا پر ہو. فإن القياس يقتضي عدم تطهيرها, پس بے شک قیاس جو ہے وہ تقاضا کرتے ہیں ان برتنوں کے پاک نہ ہونے کا. اذا تنجس, جب وہ نجس ہو جائیں. لأنه لا يمكن عصرها, اسی کیونکہ ممکن نہیں ہے ان کو نچوڑنا. حتی تخرج منها النجاسة, یہاں تک کہ پھر اس سے نجاست نکل جائے. ان کا نچوڑنا ہی نہیں ممکن تاکہ اس سے نجاست نکل جائے. لیکن نستحسن فی تطہیرہا, لیکن ہم نے استحسان کیا فی تطہیرہا ان کو پاک قرار دینے میں. لضرورت الابتلاء بہا, بوجہ اس میں مبتلا ہونے کی ضرورت کی وجہ سے. کس میں ہم لوگ مبتلا ہوتے رہتے ہیں تو ضرورت پیش آئی. لضرورت الابتلاء بہا, اس میں مبتلا ہونے کی ضرورت کی بنا پر. والحرج فی تنجسہا, اور اس کو نجس ہونے میں حرج کی وجہ سے, کہ نجس اگر کہا جائے تو اس میں حرج ہے. وطہارت سور سباع الطیر, اور سباع الطیر چیرنے پھاڑنے والے پرندے بھائی, یعنی شکار کرنے والے پرندے بھائی. بھائی جس طرح بعض جانور شکار کرتے ہیں دوسرے جانوروں کا, جیسے شیر ہے, چیتا ہے اور کتا ہے وغیرہ, اسی طرح بعض پرندے بھی شکار کر کے دوسرے پرندوں جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں, جیسے عقاب ہے, شکرا ہے وغیرہ. بھائی تو ان کے جھوٹے کو ہم نے پاک قرار دیا. یہ جو چیرنے پھاڑنے والے پرندے ہیں ان کے جھوٹے کو ہم نے پاک قرار دیا استحسان کی وجہ سے. کہتے ہیں وطہارت سور سباع الطیر, اور چیرنے پھاڑنے والے پرندوں کے جھوٹے کی طہارت کے جیسے ان کی طہارت ہے. مثال للاستحسان بالقیاس الخفی, یہ مثال ہے اس استحسان کی جو قیاس خفی کی بنا پر ہو. فإن القياس الجلي يقتضي نجاسته, اسی کیونکہ قیاس جلی وہ تقاضا کرتا ہے ان کے نجس ہونے کا. بھائی قیاس جلی تو یہ تقاضا کرتا ہے, بھائی سب کی مثالیں ذکر کر رہے ہیں, وہ استحسان جو کس کی وجہ سے ہو؟ احادیث یا قرآن کی وجہ سے, اس کی بھی مثال ذکر کی. وہ استحسان جو کس کی وجہ سے ہو؟ اجماع کی وجہ سے, اس کی مثال بھی گزر گئی. جو ضرورت کی وجہ سے ہو اس کی بھی مثال گزر گئی. اب وہ استحسان جو قیاس خفی کی بنا پر ہے بھائی, اس کی مثال ذکر کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں اب یہاں فإن القياس الجلي يقتضي نجاسته, قیاس جلی جو ہے اس چیز کے اس جھوٹے کے نجس ہونے کا تقاضا کرتا ہے. لأن لحمه حرام, اس لیے کیونکہ اس کا گوشت حرام ہے. والسور متولد منه, بھائی دیکھیے جن جانوروں کا گوشت حرام ہے, جن جانوروں کا گوشت حرام ہے ان کا جھوٹا بھی ناپاک ہے. وجہ یہ کہ جب وہ کسی چیز سے پیئیں گے برتن سے تو اس برتن کو ان کا لعاب لگے گا, اور لعاب بنتا ہے گوشت سے ہی.
لعاب کس سے بنتا ہے؟ گوشت سے ہی بنتا ہے. اور جب گوشت نجس تھا تو اسی سے لعاب بنا, وہ بھی کیا ہوا؟ نجس. تو جو لعاب نجس ہوا تو جب برتن سے پیے گا تو لعاب لگے گا, تو پانی کیا ہو جائے گا؟ نجس. بھائی یہی بات بیان کر رہے ہیں, لئن لحمہ حرام, انسی کیونکہ اس کا گوشت حرام ہے, وسور متولد منہ, اور اس کا جھوٹا اسی سے پیدا ہوا, یعنی اس کا لعاب اس سے بنا اور لعاب سے ہی پھر اس کا یہ جھوٹا بنا ہے. قصور سباع البہائم, جیسے کہ سباع البہائم جو ہیں چیرنے پھاڑنے والے جانور, بھائی چیرنے پھاڑنے والے جانوروں کا جھوٹا جو ہے, قصور سباع البہائم جیسے چیرنے پھاڑنے والے جانوروں کا جھوٹا ہے, لیکن نستحسننا لطہارتہ, لیکن ہم نے استحسان کیا ان کی پاکی میں, بالقیاس الجلی بالقیاس الخفی, یہ کس بنا پر؟ قیاس خفی کی بنا پر. وہو, اور وہ یہ کہ انہ انما تاکل بالمنقاری, کہ یہ کس کے ذریعے کھاتے ہیں؟ یہ منقار چونچ کو کہتے ہیں بھائی, یہ پرندے, یہ جو چیرنے پھاڑنے والے پرندے ہیں یہ کس کے ذریعے چیز کھاتے ہیں؟ چونچ کے ذریعے. وہو عظم طاہر من الحی والمیت, اور وہ تو ایک پاک ہڈی ہے. چونچ تو کیا چیز ہے؟ پاک ہڈی. بھائی چونچ تو سخت چیز ہے, اس کے اندر تو کوئی چیز سرایت نہیں کر سکتی. تو جو عام جانور چیرنے پھاڑنے والے ہیں ٹھیک ہے, ان کا لعاب نجس, اور وہ جب پانی پئیں گے تو وہ زبان کے ذریعے پانی پیتے ہیں, اور زبان پانی میں لگائیں گے تو لعاب پانی میں جائے گا, اور لعاب پانی میں جائے گا تو پانی کیا ہو جائے گا؟ نجس. جبکہ یہ پرندے جو ہیں ہم نے غور کیا, گہرائی میں گئے تو دیکھا کہ یہ تو چونچ کے ذریعے پانی پیتے ہیں, ٹھیک ہے ان کا لعاب نجس, لیکن یہ پانی کس کے ذریعے پیتے ہیں؟ چونچ کے ذریعے. اور چونچ تو ہڈی ہے, اور ہڈی تو پاک ہے بھائی, چاہے ہڈی تو مردہ کی بھی پاک ہے تو زندہ کی بطریق اولا پاک ہے. تو جب چونچ کے ذریعے پانی پیا تو پاک چیز کے ساتھ ملی, لہذا پانی نجس نہیں ہوگا. کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ کھاتا ہے چونچ کے ذریعے. وہ عظم طاہر من الحی والمیت, اور وہ پاک ہڈی ہے زندہ اور مردہ دونوں سے, بخلاف سباع البہائم, بخلاف چیرنے پھاڑنے والے درندوں کے, لیا نہا تاکل بلسانہا, کیونکہ وہ جو ہیں وہ کھاتے ہیں اپنی زبان سے. فیختلط لعابہا النجس بالماء, پس مل جاتا ہے ان کا, فیختلط لعابہا النجس بالماء, النجس ایک لفظ ہے, نجس ایک ہے, نجس نجس کہتے ہیں ناپاکی کو, اور نجس کہتے ہیں ناپاک کو. نجس کسے کہتے ہیں؟ ناپاکی کو. اور نجس کسے کہتے ہیں؟ ناپاک کو. تو لعابہا النجس, لعاب وہ لعاب جو ناپاکی ہے یا ناپاک ہے؟ ناپاک. تو یہ نجس پڑھنا یہاں. فیختلط لعابہا النجس بالماء, تو مل جاتا ہے اس کا وہ ناپاک لعاب پانی کے ساتھ. سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ تو لہذا قیاس جلی تو تقاضا کر رہا تھا ان کا, یہ جو چیرنے پھاڑنے والے پرندے ہیں ان کا جھوٹا پانی کیا ہونا چاہیے؟ نجس ہونا چاہیے. لیکن ہم گہرائی میں گئے غور کیا تو قیاس خفی نے ہمیں بتلایا کہ ان کا جھوٹا پاک ہونا چاہیے, اس لیے کیونکہ یہ تو چونچ سے پیتے ہیں, اور چونچ تو ہڈی ہے, اور ہڈی میں تو نجاست سرایت نہیں کرتی, تو پاک ہے, تو پاک چیز کے ساتھ ملی تو پانی بھی کیا ہوگا؟ پاک ہی رہے گا. تو قیاس تقاضا کر رہا تھا اس پانی کے نجس ہونے کا, قیاس جلی, اور قیاس خفی نے کس چیز کا تقاضا کیا؟ اس پانی کے پاک ہونے کا. تو ہم نے کس کو ترجیح دی؟ قیاس خفی کو ترجیح دی, کیونکہ وہ قوی تھا بھائی. وہ کیا ہے؟ وہ قوی ہے بھائی, قوی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں قیاس جلی کیا تھا؟ قیاس جلی جس کی طرف فوراً ذہن جاتا ہے. اولاً فوراً ذہن کس طرف گیا؟ کہ ان کو پانی کو نجس قرار دینا چاہیے کیونکہ یہ حرام ہے, اور حرام جو ہے ان کا گوشت نجس ہوتا ہے, جب نجس ہے تو یہ جب پیئیں گے تو وہ لعاب لگے گا, پانی بھی کیا ہو جائے گا؟ نجس. لیکن جب ہم گہرائی میں گئے تھوڑا غور کیا تو پتہ لگا کہ بھائی یہ تو کس کے ذریعے پیتے ہیں؟ چونچ کے ذریعے پیتے ہیں، اور وہ تو ہڈی ہے، پاک ہے بھائی. تو قیاس جلی کی علت ظاہر ہوتی ہے، ذہن اس کی طرف فوراً سبقت کرتا ہے، اور قیاس خفی کی علت خفی ہوتی ہے. تو دار و مدار علت پر ہے، قیاس جلی کی علت ظاہر، قیاس خفی کی علت خفی ہوا کرتی ہے بھائی.
چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.